تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ ملک سے قرآن حکیم کی سورتوں کے ساتویں اور آخری گروپ کا آغاز ہوتا ہے. قرآن حکیم کی سورتوں کی اس گروپنگ کا ذکر ہمارے متقدمین کے ہاں اور اسلاف کے ہاں موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ سات حزب یا سات منزلیں ہیں. آخری حزب یا آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے. وہی ہے کہ جس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے, یہ سات منزلیں اور سات حزب جو ہیں. لیکن یہ اس دور میں قرآن مجید پر تدبر کا جو ایک نیا مکتبہ فکر اس کو کہنا چاہیے, مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے, جن کے شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی ہیں. انہوں نے قرآن مجید پر غور و فکر کی جو راہیں کھولی ہیں تو اس میں ایک چیز جس پر کہ زیادہ زور دیا گیا ہے وہ قرآن مجید کا اندرونی نظم ہے. اس کی بنیاد اصل میں اس یقین پر ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, کلاموں کا بادشاہ ہے. عربی کی ایک کہاوت ہے, کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کلام مربوط نہ ہو. اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ ترتیب نزولی قرآن کی اور ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. ابتدائی صورتیں وہ ہیں زیادہ تر کے جو اب ہم پڑھیں گے, اور بعد کی صورتیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کے شروع میں ہیں. تو اس اعتبار سے بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف جو ہے یہ گویا کہ ایک دوسرے کی ضد ہے, ایک دوسرے سے متضاد ہے. لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہی اصل ترتیب ہے, لوح محفوظ میں قرآن مجید کی ترتیب یہی ہے. اس کا نزول جو ہوا ہے وہ ایک خاص زمانے میں اس خاص دور کے حالات کی مطابقت کے ساتھ نازل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن جن مراحل سے گزر رہی تھی ان مراحل کی مناسبت سے قرآن مجید نازل کیا گیا. لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ ابدی ہے, یہ ازلی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ ترتیب جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ علل تپ ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہی اصل ترتیب ہے. تو اس ترتیب کے اندر یقیناً کوئی معنویت ہے کہ جو مضمر ہے، اس پر جو غور و فکر ہوا ہے اور اس میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا مولانا فراہی نے جو راستے کھولے ان پر آگے چل کر مولانا اصلاحی صاحب نے اور بھی ان کے شاگرد، ہندوستان میں اصل میں اکثر و بیشتر جو شاگرد تھے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ہندوستان میں رہ گئے، لیکن یہ کہ بہرحال پاکستان میں مولانا اصلاحی صاحب آئے اور وہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. ان کا زیادہ وقت تو گزرا جماعت اسلامی کی اس جد و جہد میں، مولانا مودودی کی رفاقت میں، لہذا جو علمی کام ہے وہ کر نہیں پائے اس دور میں. جب ان کی علیحدگی ہوئی تو پھر انہوں نے ان اصولوں پر تفسیر تدبر قرآن لکھنی شروع کی. یہ بات میں یہاں عرض کر دوں کہ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہوتے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر احترام ہے اور ادب ہے تو ان کی ہر بات کو ہم یہ مان لیں کہ وہ بالکل صحیح ہے. یہ معاملہ صرف انبیاء کا ہوتا ہے، کسی غیر نبی کا یہ مقام نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی بلند مقام و مرتبے کا حامل ہو کہ اس کی ہر بات جو ہے اس کو مان لیا جائے کہ وہ خطا سے مبرہ ہے اور بالکل پاک ہے. اختلاف ہو سکتا ہے. مولانا اصلاحی صاحب نے خود مولانا فراہی کے بہت سی آراء سے اختلاف کیا ہے، تو اصولوں کا معاملہ اور ہے، اور اصولوں کی جب اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس میں یقیناً کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. تو مولانا اصلاحی صاحب کی جو رائے بالخصوص رجم کے بارے میں آئی کہ زنا کی یہ حد ہے یا نہیں ہے، اور شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کی مرتکب ہو جائیں تو کیا یہ ان کی ایک نارمل حد ہے، اس میں ان کی جو رائے ہے وہ بہت غلط ہے اور وہ امت کے ایک جو مجمع علیہ راستہ ہے اس سے ہٹ گئی ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہونے چاہیے کہ اگر کسی شخص سے اس طرح کی کوئی غلطی جو ہے وہ صادر ہو جائے تو پھر اس کے کیے دھرے پر بالکل پانی ہی پھیر دیا جائے اور اس کی خدمات کا سرے سے انکار کر دیا جائے. معتدل روش یہ ہے کہ جو چیز غلط نظر آئے اس سے اختلاف بھی کیا جائے، اس کی تردید بھی کی جائے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی جو خدمات ہیں اور قرآن مجید کے اس بالخصوص اس خاص انداز میں ان کی جو خدمت ہے وہ یقیناً بہت قابل قدر ہے. انہوں نے غور کیا، مولانا فراہی کی نظر یہاں تک نہیں پہنچ پائی تھی، یہ سات گروپوں کا جو معاملہ ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس پر انشراح ہوا ہے مولانا اصلاحی صاحب کو، کہ قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے کچھ مکی، ایک یا ایک سے زائد، پھر مدنی، یہ ایک گروپ بن جاتا ہے مکیات اور مدنیات کا، پھر کچھ مکیات پھر مدنیات، یہ دوسرا گروپ. اسی طریقے سے سات گروپ ہیں، ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک عمود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صورتیں جو ہے وہ جمع کی گئی. اس عمود کا ایک پہلو جو ہے وہ مکی صورتوں میں آ جائے گا، اور جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ، تو گویا کہ اس موضوع کا ایک رخ آپ کو مکیات میں ملے گا، ایک مدنیات میں ملے گا، وہ مکیات اور مدنیات مل کر خاص اس موضوع پر مکمل ہو جائے گا مضمون، ایک گویا کہ وہ چھوٹا سا قرآن بن گیا. یہ سات قرآن ہے اس پہلو سے کہ مکی مدنی، پھر مکی مدنی، پھر مکی مدنی، یہ سات گروپ ہیں. ان میں اس وقت جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ ابتدائی اور آخری گروپ جو ہے وہ بالکل ریسیپروکل ہے، اس اعتبار سے عکسی ہے ان کا نظام، ایک دوسرے کی ضد. کہ پہلے گروپ میں مکی سورت صرف ایک ہے، حجم کے اعتبار سے بڑی چھوٹی سورت، سات آیات سورہ فاتحہ، اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یہ حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. وہ سات آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر قرآن عظیم ہے. تو حجم جو ہے اس کا بہرحال وہ تو بہت چھوٹا ہے. تو پورا گروپ جو ہے وہ مدنیات پر مشتمل ہے، چار سورتیں لیکن یہ کہ سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی. اس کے بالکل برس یہ آخری ہے. اس میں یہ جو دو پارے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ صرف دو سورتیں آخری وہ ہیں کہ جو متفق علیہ ہے کہ مدنی ہے، معوذتین، باقی تمام جو ہے یہ مکی ہے، یا چند چھوٹی چھوٹی سورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے. لیکن جو بالاجماع مدنیات ہیں وہ صرف دو ہیں، معوذتین، اور باقی یہ تمام گروپ جو ہے یہ مکیات پر مشتمل ہے. تو یہ گویا کہ ایک عکسی ترتیب ہے پہلے اور آخری گروپ میں. اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ادھر سے دوسرا گروپ اور ادھر سے بھی دوسرا گروپ، یعنی دوسرا اور چھٹا گروپ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے بڑا توازن ہے. وہاں بھی دو مکیات اور دو مدنیات، سورہ انعام سورہ آراف یہ مکی، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ مدنی. اور ادھر جو چھٹا گروپ ہے اس میں اگرچہ تعداد میں فرق ہے کہ سات سورتیں مکی ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک، اور دس سورتیں مدنی ہیں، لیکن ویسے دیکھیں گے تقریباً ایک ایک پارا بنتا ہے، سوا پارا بنتا ہے ان سات سورتوں کا اور ادھر ان دس سورتوں کا. تو دوسرا گروپ جو ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ ہے متوازن حجم کے اعتبار سے، لیکن پہلے اور آخری کے درمیان جو ہے وہ ایک عکسی ترتیب ہے کہ اس میں مکی سورت حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر، اور سارا گروپ جو ہے وہ مدنیات پر مشتمل ہے، اور یہ جو گروپ ہے اس میں ساری سورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، صرف دو سورتیں ہیں کہ جو بالاتفاق مدنی ہیں، باقی چند ہیں چھوٹی چھوٹی سورتیں جن کے بارے میں اختلاف ہے. یہ گروپ جیسا کہ میں نے آج جمعے میں اپنے اس اعلان میں بھی عرض کیا تھا، یہ گروپ جو ہے اس کا مرکزی عمود ہے انذار، جگانا، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا. اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ ابتدا میں حضور کو جو حکم ملے ہیں ان میں یہ لفظ بتکرار و اعادہ آتا ہے. جیسے کہ آپ سورہ مدثر میں دیکھتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو. اور تمہاری اس عملی جد و جہد کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا. یہ نیند کے ماتے ہیں، یہ غفلت میں کا شکار ہیں، یہ اسی زندگی کو کل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ اپنے رب سے ایک عہد کر کے آئے تھے، الست و ربکم، اور انہیں یہ یاد نہیں کہ اپنے رب کے حضور میں پھر حاضری ہوگی. جس طرح اس وقت کھڑے ہوئے تھے فوج در فوج جنود مجندہ کی شکل میں، ایسا ہی ایک وقت پھر آئے گا کہ پھر یہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گے، اسی طرح فوج در فوج صفے باندھے ہوئے، جس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ کہف میں، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا. تو اس دن سے خبردار کرنا، آگاہ کرنا کہ اس کو ایک خانے نعمت نہ سمجھو کہ جدھر سے چاہا بو مار لیا. جواب دہی کرنی ہوگی کہ جو کھایا وہ حق کے ساتھ کھایا یا باطل کے ساتھ کھایا، جو حاصل کیا وہ صحیح طریقے اور جائز راستے سے حاصل کیا یا غلط اور ناجائز سے حاصل کیا، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا. جو لفظ بھی زبان سے نکالا، درست نکالا یا غلط نکالا، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا. تو یہ ہے اصل میں وہ مرکزی مضمون، انذار، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا، لوگوں کو ان کی غفلت کے نتائج سے متنبہ کر دینا کہ اگر اسی طرح غفلت میں زندگی تمہاری بیت گئی تو اچانک جب کھڑے ہو جاؤ گے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا. تو اس دن کا ابھی سے خیال کر لو. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى، تو جس نے اس دن اپنے رب کے حضور میں حاضری اور اپنے رب کی جناب میں کھڑے ہونے محاسبے کے لیے اس کو یاد رکھا اور اس سے وہ درزا اور ترسا رہا اور اس نے اپنے نفسانی خواہشات کی باغ کو کھینچ کر رکھا، وہ ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت بنے گی. باقی یہ کہ جن لوگوں نے اسے ایک کھلا دسترخوان سمجھا کہ جدھر ہاتھ پڑ گیا ہاتھ مارا اور جدھر سے جو چیز حاصل ہو سکی اس کو حاصل کر لیا بغیر اس تمیز کے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، ان کو یہ سودا بڑا مہنگا پڑے گا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جہنم بنے. یہ ہے انذار. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ابتدائی احکام میں وہ آیت بھی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کیجیے. اس لیے کہ اس انذار کا عمل جو ہے وہ تدریجاً یوں ہی شروع ہوگا کہ پہلے اپنے گھر والے، اپنے اعزاء و اقربا، پھر یہ کہ اپنے کنبے قبیلے والے، اپنی قوم کے لوگ، اپنے شہر کے لوگ، پھر یہ کہ یہ بڑھتا چلا جائے دائرہ، اور یہ تو پھر نذیر ہے حضور پوری نوع انسانی کے لیے. چنانچہ یہ سورہ مبارکہ بھی لفظ تبارکہ سے شروع ہو رہی ہے، اور لفظ تبارکہ سے شروع ہونے والی دوسری سورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے. اس کی پہلی آیت اگر یاد ہو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. تو اس قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے، حضور کی بعثت کی غرض و غایت جو ہے ابتدائی ہوئی ہے. تو یہ انذار ہے اصل میں. اس میں ایک نقطے کی اور وضاحت مناسب ہے، اصولی اعتبار سے جہاں انبیاء اور رسل کے بارے میں بنیادی بحث آتی ہے وہاں آپ کو دو اصطلاحات ملیں گی، ایک ہے تبشیر، ایک ہے انذار، بشارت دینا اور خبردار کرنا، اور یہ مبشرین اور منذرین، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر مبشر اور نذیر بنا کر. حضور کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. تو جہاں اصولی بات ہوگی وہاں یہ دونوں لفظ آئیں گے ساتھ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. بلکہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ تبشیر جو ہے وہ مقدم ہے، انذار بعد میں. لیکن ابتدائی دور میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں صرف انذار کا ذکر ہے، تبشیر کا ذکر ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی پر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید نے خوف کو زیادہ انفیسائز کیا ہے اور خوف پیدا کیا ہے بجائے محبت کے. وہ اپنی دعوت کو کہتے ہیں کہ یہ بشارت کی دعوت ہے، چنانچہ مبشرین کہلاتے ہیں، ان کے جو داعی ہیں وہ مبشرین ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اصولی اعتبار سے تو تبشیر بھی ہے، انذار بھی ہے، بلکہ اصولی اعتبار سے تبشیر مقدم ہے، انذار مؤخر ہے. لیکن رسول ہمیشہ بھیجے گئے ہیں ایک ایسے ماحول میں کہ جو بالکل بگڑ چکا، اس بگڑے ہوئے ماحول میں تبشیر کا کوئی محل ہی نہیں، موقع ہی نہیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ راہ دکھلائیں کسے، رہنمے منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بہ کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنمے منزل ہی نہیں، بشارت دے تو کسے دے. وہاں تو پورے ماحول پر جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، تو اس ماحول میں تو ظاہر بات ہے کہ بشارت کا کوئی موقع نہیں ہے، وہ تو انذار ہی انذار ہوگا. البتہ جو جاگ جائیں گے ان کے لیے پھر بشارت ہے کہ اہل ایمان کو آپ بشارت دیجئے، وبشر المؤمنین، اہل ایمان کے لیے تبشیر ہے، جو جاگ گئے، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، جو ہدایت کی راہ پر آ گئے، ان کے لیے تبشیر ہے. لیکن جب کام کا آغاز ہو رہا ہے نبی کی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس وقت جو ہے تبشیر کا کوئی موقع نہیں، بلکہ انذار ہی اصل شے ہے. اس پہلو سے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اصولی بحث آئی ہے وہاں آپ کو تبشیر مقدم ملے گی، جیسا کہ میں نے کئی مثالیں ابھی دے دی. لیکن یہ کہ جو ابتدائی آیات ہیں حضور پر جو نازل ہوئی ہیں ان میں بشارت کا لفظ نہیں ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وانذر عشیرتک الاقربین، بشارت کا ذکر نہیں، بشارت دے تو کسے دے. ماحول کے اوپر جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، حق کے طالب جو ہے وہ نہ ہونے کے درجے میں ہے، حق پر چلنے والا کوئی نہ ہونے کے معدوم کے حکم میں ہے، لہذا وہاں بشارت کا کوئی محل نہیں. تو یہ ہے اصل میں انذار کے جو اس پورے گروپ کا جو اگر آپ ایک مرکزی مضمون بنائیں گے تو وہ انذار ہے. باقی یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ مکی صورتوں میں ایمانیات کے مباحث تو ہر جگہ ملیں گے، توحید کا ذکر ہر جگہ ملے گا، صفات باری تعالیٰ کی بحث ہر جگہ ملے گی، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ عزیز ہے، یہ تو آپ کو کوئی صورت مل ہی نہیں سکتی، بالخصوص مکیات میں سے کہ جن میں یہ مضامین نہ ہو. اسی طرح باس بعد الموت، حشر و نشر، اسی طرح نبوت و رسالت، ان سب کا جو ہے وہ تو آپ کو ہر جگہ ذکر ملے گا. لیکن یہ کہ مختلف جو گروپ ہیں ان میں ان تین میں سے کسی ایک چیز پر اصل زور ہوگا. ایک گروپ وہ ہے کہ جو آج کل ہمارے مسجد شہداء کے درس میں زیر درس ہے، سورہ شورا ہم پڑھ رہے ہیں، اس گروپ کی صورتوں کے اندر اصل جو مضمون ہے وہ توحید ہے. اسی طریقے سے کچھ گروپ وہ ہے کہ جن کا اصل مضمون جو ہے وہ آخرت ہے. وہ یہ گروپ جو ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو ایمانیات ثلاثہ ہیں ان میں سے اس گروپ کی صورتوں میں جو زیادہ روشنی میں جو چیز لائی گئی ہے، فوکس میں ہے، وہ در حقیقت ایمان بالآخرہ ہے. اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کی ہے کہ انسان کے عمل پر سب سے زیادہ مؤثر جو ہوتا ہے وہ ایمان بالآخرت ہے. توحید، ایمان باللہ، اسی طرح ایمان بالرسالت، یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. اصولی اور علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، اور اسی طریقے سے قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے. ایک شخص موحد ہو، بڑے سے بڑا موحد ہو، آخرت کو بھی مانتا ہو، بڑا وہ زاہد اور عابد بھی ہو، لیکن حضور کو نہ مانتا ہو، وہ کافر ہے قانونی اعتبار سے، گویا کہ اصل شے کے جو فرق کرنے والی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، وہ ایمان بالرسالت ہے، اس کی بنیاد پر امت کی تشکیل ہوئی ہے، یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ قانونی اور فقہی اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے رسالت پر ایمان، نظری فکری علمی اعتبار سے اصل ایمان ہے اللہ پر ایمان. اسی لیے ایمان مجمل میں ہم دیکھتے ہیں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے، کسی اور شے کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. نہ آخرت کا ذکر، نہ نبوت کا ذکر، نہ رسالت کا ذکر، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ انسان کے عمل پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، ایمان بالآخرہ. اگر وہ ہے تو انسان سیدھا ہو جائے گا، پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، پھر تو وہ دیکھے گا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے. اور غلط کسی کے حق میں جملہ نکل گیا ہے تو یہی میں اس سے معافی حاصل کر لوں. بڑا پیارا جملہ ہے انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ اپنے بھائی سے یہی معافی حاصل کر لو اس سے پہلے کہ عدالت کے اندر وہ تمہیں پیش کر دے اور وہاں پر پھر تمہیں جواب دہی کرنے پڑے اللہ کے ہاں. تو یہاں اس کی خوشامد کر لو، جس طرح بھی کر لو اس سے معافی حاصل کر لو اگر اس پر تم نے کوئی حملہ کیا ہے اپنے زبان سے. تو انسان جو ہے پھر تو پھونک پھونک کر قدم رکھے گا اگر اسے آخرت کا یقین ہے، جواب دہی کا احساس ہے. اور دنیا میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس نظام میں بھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا نظام نہ ہو، اہتمام نہ ہو، وہاں پر خرابیاں آئے گی. اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ بگتٹ ہو جائیں گے، غیر ذمہ داری، انریسپانسبل. اس لیے کہ جب تک کہ یہ احساس نہ ہو کہ مجھے کہیں جا کر جواب دہی کرنی ہوگی تو پھر تو انسان جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا، غلط راستے پر پڑ جائے گا. تو ایمان بالآخرہ کے اعتبار سے یہ گروپ جو ہے یہ اہم ترین ہے قرآن مجید کا. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارکہ کا لفظ جو ہے یہ برکت سے مبالغہ ہے، باب تفاعل ہے، اور تفاعل کے جو خواص ہیں ان میں دو چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں، یا مبالغہ اور یا مشارکت، آپس میں کوئی کام کرنا. تواسی جو ہے، تواسی بالحق، تواسی بالصبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. یہ بھی باب تفاعل سے ہے کہ یہ وصیت حق کی اور صبر کی نہایت تاکید سے ہو، پورے اہتمام سے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کی جا رہی ہو. اگر کسی وقت میری ہمت جواب دے تو آپ میری ہمت بندھائیں، کسی وقت مجھ سے کوئی خطا ہو رہی ہو تو آپ اس کی طرف متوجہ کریں، کسی وقت آپ کو کوئی لغزش ہو گئی ہے تو میں آپ کو آگاہ کروں. تو یہ باہمی اس جماعت کا وصف ہے جو اہل ایمان کی جماعت ہوگی، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو جس طرح یہ تواسی باب تفاعل سے، اس طرح تبارکا یہ باب تفاعل ہے، اور یہاں مبالغہ جو ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک یہ سورہ مبارکہ ہے اور ایک سورۃ الفرقان ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوئی. وہاں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اور یہاں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت اصل میں کیا ہے؟ برکت میں ہے افزونی، اضافہ، کسی چیز میں نمو، بڑھوتری، یہ برکت ہے. وہ برکت جو، وہ نمو اور وہ اضافہ جو خیر کا موجب ہے. ایک اضافہ یا ایک زیادتی یا ایک بڑھوتری وہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شر پر منتج ہو جائے، جو کوئی بری شکل اختیار کر لے. اور ایک ہے وہ نمو اور وہ ترقی اور وہ اضافہ کہ جو خیر کا موجب ہو، اس کو کہیں گے برکت. اور وہ برکت جو ہے وہ اپنی انتہا پر ہے، کس کی ہستی میں؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تبارک و تعالی، تبارک الذی بیدہ الملک. ایک بات اور خاص نوٹ کیجئے کہ لفظ مبارک قرآن مجید میں یہ دو چیزوں کے بارے میں زیادہ آیا ہے. ایک تو ماء مبارکہ، یہ بارش جو ہے برستی ہے، یہ پانی ہے برکت والا پانی، اس لیے کہ زمین کے اندر جو چیزیں مخفی ہیں، اس کے اندر جو خزانے ہیں، ان کو نکالنے والا ذریعہ بنتا ہے وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے. اور دوسرے قرآن کو کہا گیا یہ کتاب مبارک، یہ کتاب ہے بڑی بابرکت کتاب، کہ فطرت انسانی میں جو حقائق مزمر ہے ان کو اجاگر کر کے نکالنے والی یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. جیسے کہ وہ پانی برستا ہے تو زمین میں ظاہر بات ہے کہ خزانے زمین کے ہیں کہ جن کو اس نے نکال دیا، اسی طرح یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو فطرت انسانی کے اندر مزمر جو حقائق ہے ان کو وہ اجاگر کر کے سامنے لاتی ہے. تو یہ برکت کا لفظ زیادہ جو ہے ایک مادی سطح پر اور ایک روحانی یا عقلی اور مانوی سطح پر. مادی سطح پر بارش یہ ماہ مبارکہ ہے, اور روحانی اور عقلی اور مانوی سطح پر یہ قرآن مجید, یہ کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ کتاب جو ہے محمد ہم نے آپ پر نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے تاکہ اس پر تدبر کریں. لیدبروا آیاتہ, لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور جو ہوش مند ہے وہ اس سے نصیحت اور یاد دہانی اخذ کر لیں. تبارک الذی بیدہ الملک, بہت بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی کل اختیار. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ اس بادشاہی کے اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا, جو بالکل مبرہن ہو کر اور عریاں ہو کر جو اس کا ظہور ہوگا وہ ہوگا قیامت کے دن. اس وقت کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کس کے لیے ہے بادشاہی آج؟ یہاں تو دھوکہ لگ جاتا ہے, کسی وقت خیال ہوتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں اختیار ہے, کسی وقت خیال ہوتا ہے فلاں کو شاید میرے خیر یا شر کا کوئی اختیار حاصل ہے. بسا اوقات ہم اتنی پستی میں گر جاتے ہیں کہ ایک ماتحت جو ہے وہ اپنے افسر کے بارے میں سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میرا کچھ بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے, میری پرسنل فائل خراب کر دے گا, میری ترقی رک جائے گی. جب اتنی پستی میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اس کی شخصیت جو ہے جو کچھ اس کے اثرات اس پر مترتب ہوں گے وہ انسانیت کے مقام سے جس طرح گرے گا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی طرح لوگوں نے سمجھا ہے کہ کوئی دیویوں اور دیوتاؤں کے ہاتھ میں کوئی خیر یا شر ہے, کوئی بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں. یہ تمام انتہائی پستیاں ہیں ذہنی اور فکری. ایک یقین کہ اصل میں بے یدہ الملک, بادشاہی کا اختیار اسی کے ہاتھ میں, وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان میں. مثلا شاید آپ نے کبھی پڑھے ہوں, بعض اسماء وہ ہے کہ جو جوڑے جوڑے ہی کی شکل میں ان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے, تنہا نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں الحافظ الرافع وہی ہے کہ جو گرانے والا بھی ہے وہی ہے جو اٹھانے والا بھی ہے. الباسط القابض وہی ہے جو کھولنے والا ہے اور وہی ہے جو تنگی کرنے والا ہے. تو ہر اعتبار سے یہ جو اسماء ہے اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہے بالکل لیا اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اسی لیے اشاعرہ کا مسلک تو یہ ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں ہم اپنے افعال کے بھی خالق نہیں ہیں, خالق اعمال خالق افعال صرف اللہ ہے. ہم کاسب ضرور ہیں, اپنے ارادے کی وجہ سے ہم نے نیکی کما لی یا بدی کما لی, لیکن کسی عمل کی بھی تخلیق پر ہم قادر نہیں ہیں, خالق وہی ہے. ایک انسان جو ہے اپنا ہاتھ یوں اٹھانا چاہتا ہے, یہ ہاتھ اٹھانا بھی اس کے اپنے قبضہ قدرت میں نہیں ہے, صرف اپنے اختیار سے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن شامل نہ ہو جائے. البتہ اس ہاتھ کے اٹھانے میں نیت کیا تھی, ارادہ کیا تھا, خیر کے لیے ہاتھ اٹھ رہا تھا یا بدی کے لیے اٹھ رہا تھا, اس کے اعتبار سے نیکی یا بدی تو کما لی انسان نے, لیکن ہاتھ اٹھانے پر دل فیل وہ خود قادر نہیں ہے. اس لیے کہ اصل میں تو قادر مطلق اللہ تعالیٰ, ہر شے پر اختیار جو ہے وہ اسی کا ہے. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, اس کا ایک پہلو جو ہے وہ سیاسی بھی ہے کہ آپ غور کیجئے فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کیا تھا, الیس لی ملک مصر, کیا میرے لیے نہیں ہے ملک کے مصر کی بادشاہی, میں ہوں بادشاہ میرا حکم چلے گا. اسی طرح وہ شعر میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے, مولانا روم نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست, لیکن ارا اون ارا اون نیست, میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے, وہ میرے اس وجود کے اوپر اختیار کا دعوے دار ہے, یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی. جیسے فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کون اللہ کون موسیٰ کیا شریعت کیا قانون, جو میری مرضی ہے وہ چلے گی, مصر کی حکومت میری ہے. اسی طرح نفس کہتا ہے میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز, یہاں تو میری مرضی چلے گی, اس لیے کہ اس وجود کی حکومت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں. ان سب کی نفی ہو جائے گی, یعنی اگر آپ اس کا پورا تصور کریں کہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظام تک ان سب پر ایک اثر پڑ رہا ہے, اس آیت کا ایک عکس پڑ رہا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, کہ ملک بادشاہی اختیار مطلق وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت بابرکت بہت فیض رساں ہستی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ شے مصدر ہے, اصل میں یہ استعمال ہوتا ہے مفعول کی جگہ، مشیئت کی جگہ. ہر چیز اللہ کی مشیئت سے ہے، اللہ کی مشیئت کے بغیر کوئی شے نہیں ہے. جو چیز بھی وجود میں آئی ہے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، مشیئت باری تعالیٰ کے بغیر تو اس کا وجود نہیں ہو سکتا تھا. لہذا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیئت کا ایک مظہر ہے، اسی لیے اسے ہم شے کہتے ہیں. اور جو بھی وہ کچھ چاہے گا اس کی مشیت کے آگے کون ہے کہ جو روک بن جائے، رکاوٹ ڈال دے. ہوا ہوا علی کل شیء قدیر، جس کو کہ دوسری جگہ پر کہا فل فعال لما یرید، کہ جو بھی وہ ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے. اس کے پاس قدرت کی کمی نہیں، اختیار کی کمی نہیں، اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی. پھر اس میں جو اصل زور ہے وہ لفظ کل پر ہے کہ ہر شے. ہمارے اپنے تصور میں سورہ حدید کے درس میں ان مضامین کو تفصیل سے واضح کیا کرتا ہوں، اجمالاً صرف اس وقت بیان کر دوں کہ معرفت خداوندی کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اس کی صفات ہے. پہلی بات تو یہ کہ ذات کو تو ایک طرف رکھ دیجئے کہ اس تک تو ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی. ہماری کیا، ہماری قوت واہمہ، ہماری قوت متخیلہ، کسی چیز کی رسائی نہیں. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، نہ ہمارے حواس کے ذریعے سے وہ ہماری گرفت میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اس کی ذات کے بارے میں کوئی تصور کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، یہ سورہ شورہ میں ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کی سی کوئی شے ہے ہی نہیں. تو اب کس طرح سمجھیں گے، کس چیز پر قیاس کریں گے؟ قیاس تو انسان کرتا ہے، کوئی چیز اس نے دیکھی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے کسی چیز کا تصور کرے گا، اس کے مشاہدات سے باہر تو اس کا جو خیال متخیلہ جو ہے اس کا تخیل بھی مشاہدات سے بالکل آزاد نہیں ہوتا، وہ بیس تو ہے اس کے مشاہدات پر. جب اس کی سی کوئی شے ہے ہی نہیں تو کس چیز پر قیاس کرو گے؟ اے برو از وہم و قیل و قال من، ہر شے سے ماورا. اس کو کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اگر ان کے مکتوبات کا آپ مطالعہ کریں، بہت زور دے کر انہوں نے بتکرار و اعادہ یہ بات کہی ہے کہ ورا الورا ثم ورا الورا ثم ورا الورا، اللہ کی ذات ورا ہے ہمارے فہم سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے وہم سے، ہر چیز سے ورا ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، پاک. وہ حصہ تو ختم ہوا، اب رہ گیا معاملہ صفات کا. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ غفور ہے، وہ عزیز ہے. ہمارا سارا تصور جو ہے، اب دیکھیے میں نے ابھی آپ کو ایمان باللہ کے الفاظ جو سنائے، ایمان مجمل کے، وہ کیا تھے؟ آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی، ہم اللہ کو مانتے ہیں جیسے کہ وہ اسماء و صفات سے ظاہر ہے. اور اسماء و صفات میں فرق کیا ہے؟ اگر وہ نکرہ کی حالت میں ہے تو وہ اللہ کی صفت ہے، وہی الف لام لگ گیا ہے تو وہ معرفہ ہو گیا، وہ اس کا نام ہے. خبیر یہ صفت ہے، الخبیر یہ اللہ کا نام. قدیر یہ صفت ہے، القدیر البصیر السمیع، یہ جو الف لام لگ کر معرف باللام ہوا وہ اللہ کا نام بن گیا. تو ہم اللہ کو جانتے ہیں صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے. لیکن اب یہاں ایک اور تقسیم ہے، ان اسماء و صفات کی بھی کیا حقیقت آپ جان سکتے ہیں؟ نہ ان کی کمیت ہمارے علم میں، نہ ان کی کیفیت ہمارے علم میں. اب ان دونوں چیزوں کو نوٹ کیجئے، کمیت کیا ہے؟ کوانٹیٹیولی اللہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن کا سانچہ کتنا چھوٹا، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک سنار جو ہے وہ تولوں اور ماسوں کے حساب سے تولنے کے لیے ایک ترازو لے کر بیٹھا ہوا ہے، کیا اس میں کوئی ٹنوں لوہا جو ہے کوئی تولا جا سکتا ہے؟ ناممکن. تو ہمارا تخیل جو ہے قدرت کے بارے میں اتنا چھوٹا ہے، ہمارے ذہن کا پیمانہ، کہ ہم اس سے اللہ کی قدرت کو ناپ نہیں سکتے. ہمارا علم کا تصور وہ تو ہمارے اپنے پیمانوں ہی کے مطابق ہوگا، کہ ہمارے اپنے اندر جس قدر ہے اسی سے ہم ناپیں گے. تو ہم کیا اللہ کے علم کو ناپ سکتے ہیں؟ ناممکن. نہ کمیت اس کی ہماری گرفت میں آئے گی، نہ کیفیت. اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے ہمیں کیا معلوم، ہم تو ان کانوں سے سنتے ہیں. وہ ویوز آتی ہے، ساؤنڈ ویوز، اور وہ جاتی ہے اور وہ ہمارے ڈرم کو ہلاتی ہے، اور اس سے وہ ایک نظام ہے، اس سے ہم سنتے ہیں. تو کیا اللہ بھی ایسے سنتا ہے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، وہ اس کا کوئی کان نہیں ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. ہم دیکھتے ہیں، اللہ بصیر ہے، لیکن کیسے بصیر ہے ہم نہیں جانتے بالکل. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اجمالی ہے صرف اعتراف، اور اس اجمال میں ایک لفظ کل ہے، یہ ہماری جائے پناہ ہے. ہوا علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے. بس اس کے علاوہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہوا بکل شئی علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ناپے کون، تولے کون، کتنا علم ہے؟ اسی میں یہ مسئلہ بھی حل کر لیجئے کہ حضور کے علم کے بارے میں بھی اس کی ناپ تول کرنے والے سخت حماقت میں مبتلا ہیں. کون ناپے گا، کون تولے گا؟ اس لیے کہ حضور کا علم جو ہے بحیثیت نبی، وہ ہمارے علم سے اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے. ہم کیسے ناپیں گے؟ وہ تو علم بالوحی ہے، ہمیں اس کا تجربہ نہیں. وہ غیب کا بھی کچھ حصہ اس کو دیا گیا ہے، تبھی وہ نبی ہوتے ہیں. پردے اٹھائے گئے ہیں، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے. تو ہم خامخواہ ناپنے اور تولنے بیٹھ جائیں تو یہ بھی ہم اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. یہ مانیں گے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ محدود علم ہے، وہ حادث علم ہے، وہ عطائی علم ہے، ذاتی نہیں ہے. یہ باتیں تو مانیں گے، لیکن یہ کہ حضور کے علم کو کوئی شخص ناپنے لگے، حدود اربعہ اس کا معین کرنے لگے، تو وہ بھی در حقیقت اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے. تو فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے حکمت قرآنی کے اعتبار سے کہ فلسفہ زندگی اس سے معین ہوتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، نمبر ایک تو یہ. پھر یہ کہ اگر ہم اس کو مان لیں، جیسے کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک وقفہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. ورنہ وہ جو اقبال کی نظم ہے زندگی کے موضوع پر، اس کے دو اشعار بہت ہی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دماں، ہر دم دماں ہے زندگی. اس کا ایک حصہ تو ہر مسلمان مانتا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اعتقاد ہے ہمارا. تو ہمیشہ کی زندگی، اب کیا اس کا تصور آپ کریں گے؟ خلود کا کیا تصور ہم کریں گے؟ ہمارے ذہن میں تو اس کا کوئی پیمانہ آ ہی نہیں سکتا. انفینٹی کا کیا تصور انسان کر سکتا ہے؟ ایک فائنائٹ ذہن جو ہے وہ انفائنائٹ کا تصور نہیں کر سکتا. تو ایک تو زندگی اتنی طویل، دوسرا حصہ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ یہ میں تو پیدا ہوا تھا سن 32 میں، لیکن میرا وجود کیا سن 32 سے ہے؟ میرا وجود تو اس وقت بھی تھا، وہ ازل، جب عہد الست ہوا، الست تو میرے ربکم قالوا بلا، میں وہاں تھا کہ نہیں تھا، میں نے عہد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو میرا تو زندگی کا معاملہ وہاں سے لے کر اس کا ایک نقطۂ آغاز تو پھر بھی متعین ہو گیا، وہ جب ہماری تخلیق عالم ارواح میں ہوئی ہے. کما خلقناکم اول مرہ، وہ پہلی مرتبہ کی تخلیق جو ہے عالم ارواح کی، وہاں سے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو مل گیا، لیکن یہ چلا جا رہا انفینیٹی تک چلا جا رہا ہے، انتہا اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت، جس کو اقبال نے کہا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دماں، ہر دم دماں ہے زندگی. اس زندگی کے کچھ ٹکڑے کر دیے اللہ نے، اس میں کچھ وقفے ڈالے ہیں. وہ جو وقفہ ہے وہ موت ہے. یہاں ابھی وہ بات آئے گی کہ موت کے لیے یہاں لفظ خلق آیا، خلق الموت. موت عدم محض کا نام نہیں ہے، ورنہ اس پر خلق کا اطلاق نہیں ہوگا. اللہ نے پیدا کیا ہے موت کو، تو موت بھی در حقیقت ایک مثبت حقیقت ہے، کوئی شے ہے جسے پیدا کیا گیا ہے. عدم محض کا تو پیدا کرنے کا کوئی سوال نہیں، عدم تو محض ایک نیگیٹو، ایک ہمارا ذہنی تصور ہے صرف، اس کی کوئی حقیقت وجود تو اس کا ہی نہیں. لیکن موت جو ہے اس کے لیے فرمایا خلق الموت والحیات، یہ عالم خلق کا ایک جز ہے. فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ اس میں ذرا زندگی کی ایک حیثیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وہ میں بھی بیان کروں گا کہ حیات کے چار درجے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی پیاری بحث کی ہے کہ یہ چار درجے ہیں حیات کے. تو ایک درجہ کم ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ ایک بے شعوری کی کیفیت، ایک لاشعوری کی کیفیت جو ہے وہ طاری کر دی گئی، جیسے نیند میں بھی ہم پر ایک بے شعوری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایسے ہی موت ہے. موت اور نیند یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ، کہ ہماری تخلیق اول ہوئی اس وقت ہم شعور کی حالت میں تھے، شعور کی حالت میں نہ ہوتے تو اس عہد کا کوئی مطلب ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں لکھا میں باقاعدہ ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں، یہ الفاظ کیوں ایڈ کیے جاتے ہیں؟ کہ ورنہ تو اس معاہدے کا اگر بعد میں ثابت ہو جائے کہ وہ تو شراب کے نشے میں تھا جس نے یہ معاہدہ کیا تھا، معاہدہ جو ہے وہ کل عدم ہو گیا، وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے حواس ہی میں نہیں تھا، محبوط الحواس تھا اس وقت جبکہ اس نے یہ اگریمنٹ کیا ہے، تو اگریمنٹ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. تو میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں. تو ہم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلا، کیا وہ بغیر بقائمی ہوش و حواس نہیں تھا؟ وہ اپنے پورے شعور کے ساتھ. پھر ہم پر وہ ایک نیند طاری کر دی گئی، یہ موت اول. پوری تفصیل سے میں یہ سورہ مومن کے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ دو موتیں اور دو احیاء، یہ موت اول ہو گئی، یہ مات اولا. پھر ہم جاگے، آنکھ جو کھولی تو یہاں اپنے آپ کو پایا. اب ایک جسد عنصری کے ساتھ ہیں ہم، یہ جسم ہمیں دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہے. وہ جو ہماری اس وقت کی زندگی ہے وہ بغیر جسد عنصری کے تھی، وہ صرف روحانی وجود تھا ہمارا، اس کے ساتھ کوئی یہ ہے، یہ جسمی، یہ جسدی جو وجود ہے وہ نہیں تھا. پھر یہاں آ گئے، یہاں آنکھ کھلی، اے تازہ واردان بسات ہوائے دل، وہ زندگی ہم گزار رہے ہیں. پھر ہم پر ایک موت طاری ہو جائے گی، پھر سلا دیا جائے گا، پھر جب دوبارہ ہوگا احیاء تو وہ عالم آخرہ ہے. اب یہ وقفے کیوں ڈالے؟ یہ ہے اصل سوال. خلق الموت والحیات، یہ تسلسل کے ساتھ بھی تو رہ سکتا تھا معاملہ، کوئی اس میں وقفہ نہ ہوتا. یہ وقفے کا لفظ بار بار میری زبان پر آ رہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، غالباً علامہ ہی کا ہے یہ، بانگ درا کا، کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. جیسے کوئی ذرا کو تھک جائے سستانے کے لیے، کہیں بیٹھ جائے مسافر، پھر وہ ہمت کرتا ہے پھر چلتا ہے. تو یہ تھوڑے تھوڑے سے وقفے درمیان میں دو آ گئے، دو موتیں ہیں. ایک موت تو ہم گزار کر آئے ہیں یہاں، اور دوسری موت ہے جو یہاں جب موت واقع ہوگی تو پھر اس کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ کیوں ہے؟ اچھا، یہاں میں وہ بھی بیان کر دوں جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک بڑی جامع صفات شخصیت تھے، اور زیادہ پرانے زمانے کے لیے پچھلے صدی کے انسان ہیں، کہ ان میں طریقت اور شریعت، یعنی فقہ اسلامی، قانون شریعت، اور دوسری طرف تصوف اور فلسفہ، ان دونوں میں چوٹی پڑے. عام طور پر ایسی شخصیتیں ہمارے ہاں کم ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو دین کے قانونی اور ظاہری نظام پر زیادہ نگاہ رکھتے ہیں، وہ باطنی نظام جو ہے، وہ باطنی کیفیات و احساسات، اس سے انہیں کوئی مناسبت فطری اور طبیعی ہوتی نہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ان کے اندر زیادہ مگن ہو گئے ہیں تو وہ ظاہر سے پھر اتنی ان کو دلچسپی نہیں رہتی، وہ اسی کے اندر پورے طور پر جذب ہو جاتے ہیں. تو ایسی شخصیتیں بہت غنیمت ہیں کہ جہاں آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہے مل جائیں. ان میں سے ایک شخصیت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری ہے، انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر تفسیر لکھی، یعنی اس کو منسوب کیا ہے مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس لیے تفسیر مظہری کہلاتی ہے. لکھنے والے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی. اور مجھے اس سے ایک دلچسپی اضافی اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں میں نے یہ پڑھا کہ یہ تفسیر سب سے پہلے چھپی ہے حصار میں، جو میرا مولد ہے، جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، حصار قصبہ مشرقی پنجاب میں جو ہریانہ میں، سب سے پہلے وہاں چھپی، اور چھپی نہایت ردی کاغذ پر. یہ واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ درس قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صدی میں بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود تھے. یہ اس بیسویں صدی کے بالکل آغاز کا دور ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی. اس زمانے میں وہ مدرس تھے دیوبند میں، تو انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں میں دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں مشغول تھا تو ایک مرتبہ حصار جانا ہوا وہاں، اور مجھے دلچسپی اس لیے تھی کہ وہاں تفسیر مظہری چھپی تھی، لیکن چھپی تھی بڑے ہی ردی کاغذ پر. تو میں حیران تھا کسی اللہ کے بندے نے اتنی ہمت کی ہے کہ تفسیر مظہری چھاپ دی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے ناقص کاغذ پر انہوں نے چھاپی. تو مجھے جب حساب جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے تحقیق کی، وہ جو چھاپنے والے تھے اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ردی کاغذ پر اس لیے چھپی کہ انہیں یہ احساس تھا کہ یہ کاغذ جو بازار میں ملتا ہے یہ پاک نہیں ہوتا، یہ چیتھڑوں سے، گندے ان چیزوں سے یہ بنتا ہے، اس کی پاکی پر اعتماد نہیں ہم کر سکتے. لہذا انہوں نے خود کاغذ بنایا، وہ جو لوگڑی کاغذ ایک زمانے میں بنایا جاتا تھا، اس میں جو کپڑا ڈالا اسے پاک کر کے ڈالا، خود اپنے ہاتھوں سے کاغذ بنایا، خود اپنے ہاتھوں سے پاک کپڑوں سے، وہ جو اس کی وہ بنتی تھی سلے، پرانے زمانے میں تو یہ جستی چادریں نہیں ہوتی تھی بلکہ سلے ہوتی تھی، جس کے اوپر کے وہ اس کا عکس آتا تھا پھر چھپتی تھی، اس کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے بھی پاک پانی، پاک کاغذ، پاک کپڑا انہوں نے استعمال کیا. تب یہ کتاب چھپی. تو اس وجہ سے یہ اعلیٰ کاغذ جو ہے اس کے لیے دستیاب نہیں تھا، بلکہ یہ کاغذ جو وہ خود بنا سکے اس پر انہوں نے چھاپ دی. وہ تفسیر مظہری ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ حیات کے انہوں نے چار مراتب قائم کیے. پہلا مرتبہ تو وہ ہے کہ جو ویسے ہمارے درس میں پہلے یہ بات آتی رہی ہے کہ جمادات میں بھی ایک زندگی ہے، لیکن وہ زندگی صرف حس کے درجے میں ہے کہ احساس ہے. اس لیے کہ قرآن مجید پہاڑوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد میں مصروف ہوتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. قرآن کہتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تو یہ بغیر حس کے کیسے ممکن ہے؟ ان کے اندر بھی احساس ہے، تبھی تو وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے. اور یہ اگر کہا جائے کہ یہ صرف تسبیح ہے حالی ہے تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ تسبیح ہے حالی تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ وہ تسبیح قالی ہے، اللہ نے کسی کو ہر ایک شے کو کوئی نہ کوئی زبان دی ہوئی. تو ایک حیات تو وہ بھی ہے کہ جو جمادات میں ہے، لیکن اس میں صرف حس ہے. اس سے اگلا درجہ ہے حیات نباتاتی، اس میں حس بھی ہے نمو بھی ہے، یہ بڑھتا ہے گرو کرتا ہے. اور اس سے اوپر کا درجہ ہے حیات حیوانی، کہ جس میں حس بھی ہے نمو بھی ہے بڑھوتری بھی ہے، اور ساتھ ہی ارادی حرکت بھی ہے، اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا. جبکہ نباتات میں اپنے ارادے کے ساتھ حرکت نہیں ہے، وہ بڑھ رہے ہیں اپنے قانون طبیعی کے تحت بڑھ رہے ہیں، کھیتی نیچے سے اوپر کو چل رہی ہے لیکن، اور ہوا ادھر سے ادھر اس کو ہلا بھی رہی ہے، جھولا جھلا رہی ہے، لیکن اس میں ارادی حرکت نہیں. لیکن حیوانی سطح پر آ کر حیات کے اندر جو تھرڈ ڈائمینشن ایڈ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ارادی حرکت، اپنے ارادے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. لیکن جو سب سے اونچا رتبہ ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ اس میں حس بھی ہو، اس میں نمو بھی ہو، اس میں ارادی حرکت بھی ہو، اس میں معرفت بھی ہو، وہ اپنے خالق کو پہچان بھی رہا ہو. یہ معرفت جب ہو جائے گی تو یہ حیات کی تکمیلی شکل ہے. اب بڑا ایک یہ لطیف نقطہ ہے، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ چیزیں بار بار آتی ہیں کہ ہر اوپر والے درجے کی نسبت سے نچلا درجہ موت ہے، جس میں معرفت نہیں ہے وہ مردہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے یہ ابو جہل زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. اے نبی آپ کنہیں سنا رہے ہیں؟ یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے کان نہیں ہیں، یہ ظاہری کان ہے، حیوانی کان ہے. وہ کان کے جن سے معرفت کی کوئی بات سن سکے، وہ آنکھیں کے جن سے وہ کوئی عبرت حاصل کر سکے اور کوئی معرفت خداوندی انہیں حاصل، وہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ مردہ ہے. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، اے محمد آپ کتنا ہی کر لیں، کتنے ہی جتن کر لیں، کتنی محنت کر لیں، کتنی مشقت کر لیں، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان بہروں کو نہیں سنا سکتے. تو معلوم ہوا کہ اس جو ٹاپ کی جو زندگی ہے اس کے اعتبار سے وہ مردہ ہے، ان کے اعتبار سے نیچے جمادات مردہ ہے. تو یہ حیات اور موت جو ہے ان چاروں سطحوں کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹو ہوتی چلی جائیں گی، کہ اب اوپر والی منزل کے اعتبار سے نچلی سطح جو ہے وہ مردہ ہے لیکن نچلی سطح کے اعتبار سے وہ زندہ ہے. حیوانی سطح پر زندہ ہے انسان لیکن معرفت کی سطح پر وہ مردہ ہے، کہ اس کے دل جو ہے لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ ان کے دل ہیں معرفت سے خالی، تفقہ سے خالی، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں، انسانوں کا سا دیکھنا انہیں نصیب نہیں، اور کان ہیں لیکن سنتے نہیں، حیوانوں کا سا سننا سنتے ہیں، انسانوں کا سا سننا نہیں سن سکتے. یہ چوپائے ہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ حیوانات کو تو پیدا ہی اس سطح پر کیا تھا، ان کو پیدا کیا اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر یہ گر گئے حیوانوں کی سطح پر، تو یہ حیوانوں سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی کمتر. تو یہ مضمون بہت اہم ہے، یہ حیات و موت کا سلسلہ. اب ان چاروں کو سامنے رکھیے تو پھر یہ پوری کائنات جو ہے خلق الموت والحیات، اب یہ گویا کہ پوری اس تخلیق کے اوپر ایک بہت ہی جامع اطلاق ہو جائے گا ان الفاظ کا. البتہ جو اس آیت کا اصل مدلول ہے وہ ہے انسانی زندگی، اور انسانی زندگی کے اس طویل سفر میں یہ وقفے ڈال کر ایک تھوڑا سا حصہ اس کا علیحدہ کر لیا، ایک وقفہ پہلی موت کا، دوسرا وقفہ دوسری موت جو آنے والی ہے. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان ہے یہ حیات دنیاوی،
جس کو انسان اپنی حماقت میں، اپنی لا علمی میں، اپنی جہالت میں، اپنی غفلت میں بس کسی کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اس سے نہ پہلے کا اسے کوئی احساس، پہلے کا تو خیر اچھوں کو احساس نہیں، اور جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کی بھی انہیں کوئی فکر نہیں، مانا بھی ہے تو نہ ماننے کے طرح، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یہ ایمان بالآخرہ جو ہے اس سے انحراف کے 6 درجے ہیں، 6 شکلیں ہیں کہ جن میں انسان اس ایمان بالآخرہ کی نفی کرتا ہے. لیکن یہ جو ٹکڑا کاٹا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ امتحانی وقفہ ہے. اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک امتحان 3 گھنٹے کا ہوا، اس میں انسان جو کچھ لکھ دے گا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، جو کچھ ہے برابر ہر چیز اندر، سینہ داری، سرودے، نالے، آہے، فغانے، جو کچھ ہے اندر لاؤ، پروو یور ورتھ، شو یور ورتھ، آؤ میدان میں. یہ ہے اصل میں ایک موقع دیا گیا ہے کہ ایک شخص اپنی حیثیت منوائے، وہ بتائے کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، برابر ہر چیز اندر سیدھا داری. یہ اس کے لیے امتحانی وقفہ ہے جو دیا گیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بلا جو ہے اصل میں بے لام اور واو اس کا مادہ ہے، ابتلا بھی اسی سے بنا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ، اور جبکہ یاد کرو ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بہت بڑی بڑی باتوں میں، اور وہ سب میں پورا اترا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابھی میں جمعے میں وہ بیان کر چکا ہوں، پہلا امتحان ہوتا ہے انسان کے عقل اور دانش کا، جس کا کہ جو آج کا پہلا رکوع ہے اس کے آخر میں وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچانا بھی اور اس سے ڈرتے بھی رہے. غیب میں ہے، نہ ان کے سامنے جنت ہے، نہ ان کے سامنے نگاہوں کے سامنے دوزخ ہے، لیکن یہ کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا، ان کے حواس سے وراء الورا ثم وراء الورا، ان کے تخیل سے، ان کے وہم سے، خیال سے اعلیٰ اور ارفع، لیکن اللہ سے محبت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے محاسبے کا خوف بھی دل میں. یہ غیب میں رہتے ہوئے ان حقائق تک پہنچ جانا، یہ گویا کہ پہلی کامیابی ہے کہ انسان اپنے عقل اور دانش، اپنے فکر اور معرفت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ کو پہچان لیا، اپنی زندگی کی اصل منزل کی معرفت حاصل ہو گئی، کہاں جا رہا ہوں، اصل میں یہ سفر ہے، منزل میری آخرت ہے، اصل میں وہ ہے ٹھکانہ. اب اس کے بعد شروع ہو گئے عملی امتحان. اب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے احکام پر چلو، اللہ کو مانا ہے تو جس چیز سے اس نے روک دیا رک جاؤ، چاہے اس میں بظاہر تمہارے لیے دنیاوی عیش ہے، آرام ہے، اللہ نے کہا یہ حرام ہے مت مارو، خواہ اس سے آپ کے لیے اللہ تللے یہاں ہے کہ جو ہو، لیکن یہ کہ رکنا ہوگا. اب یہ عملی امتحان ہوگا کہ آپ نے اس کو عملاً اختیار کیا خود اپنی زندگی میں. دوسرا امتحان ہوگا کہ اللہ کے لیے کوئی غیرت اور حمیت ہے، اگر غیرت اور حمیت ہے تو اس کے پرچارک، اس کے داعی، اس کے مبلغ بن کر کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اگر اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے دین کے لیے، اس کے احکام کے لیے، جس پر کہ آج پوری تقریر میں نے کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جمعے کے اندر، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا خدائی فوجدار، کہ انسان یہ سمجھے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کے محافظ، نگران ہے کہ نہیں ان کو ٹوٹنے دیں گے، نہیں پامال ہونے دیں گے. اب اس میں ٹکرانا پڑے تو ٹکراؤ، جان پر آنچ آتی ہو تو جھیلو، جسم پر آنچ آ رہی ہے تو برداشت کرو، کوئی مال کا نقصان ہے تو اس کو جھیلو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے اچھی طرح. یہ آزمائش ہی تو ہے. نَبْلُوَنَّكُمْ، وہی لفظ بلا ہے جس سے فعل مضارع مؤکد یہ نون مشدد کے ساتھ تاکید ہے، ہم لازمن آزمائیں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو امتحانوں کا ایک سلسلہ ہے، ہر لحظہ ایک امتحان ہے. ایک شخص ہے کہ کچھ اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک طرف سے رشوت پیش ہو رہی ہے، اس اختیار کے غلط استعمال کے لیے امتحان سے دوچار ہو گیا. ایک شخص ہے کسی اور ذمہ داری کے منصب پر فائز ہے، اس کے قلم کی حرکت سے کسی کو کوئی بھلائی ہو سکتی ہے، وہ غلط طریقے پر اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں کو وہ بھلائی پہنچا رہا ہے، ناکام ہو گئے. تو ہر لحظہ جو ہے یہاں پر ایک امتحان ہے. یا وہ عقل و دانش کا امتحان ہے یا انسان کی سیرت و کردار کا ٹیسٹ آف کیریکٹر، کہ اس میں ہے سیرت و کردار کی طاقت، یہ حق کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے. یہ احقاق حق اور ابطال باطل کے الفاظ جو میں نے سورہ انفال سے مستعار آج استعمال کیے تھے جمعے کی تقریر میں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق کہا جائے اور حق کا حق ہونا ثابت کیا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کیا جائے. ظاہر بات ہے کہ یہ گھر بیٹھے تو نہیں ہو، اس کے لیے تو قدم قدم پر امتحان ہے. پھر اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جان لے کر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، یہ معلوم ہوا کہ یہ آخری ٹیسٹ ہے. تو حضرت ابراہیم کے جو امتحانات ہوئے وہ ہمیں معلوم، تو معلوم ہوا کہ اس زندگی کا فلسفہ امتحان ہے. یہ بہت اہم ہے فلسفے کی سطح پر، اس زندگی کی غایت کیا ہے، درس کیا ہے. اب ظاہر بات ہے ایک نظریہ یہ ہو سکتا ہے زندگی برائے زندگی، آئے ہیں یہاں پہ کھاؤ پیو عیش کرو، باقی اور کیا ہو، اس میں مقصد کیا ہو سکتا ہے. آدمی بلائنڈلی اپنے انسٹنکٹس کو فالو کرے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اس کو بھرتے رہو، شہوت کا جذبہ ہے اس کی تسکین تلاش کرو. اگر ارج ٹو ڈومینیٹ ہے تو اپنے جتنا زور چل سکے لوگوں کے اوپر اپنا دبدبا بٹھاؤ، اپنی اقتدار کی گدیاں جو ہیں وہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر ان کے جوئے کو کسو، یہ کام کرو. یہ ہے وہ بلائنڈ انسٹنکٹس کے تحت زندگی گزارنا. اور اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ انسان زندگی کو نہیں گزارتا، زندگی اسے گزار رہی ہے، زندگی اسے بسر کر رہی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کر رہا. زندگی بسر کرنا اس کا ہے کہ جس نے اپنا کوئی ہدف معین کیا، کوئی منزل ہے. اسی صورت میں آئے گی دوسرے رکوع میں وہ آیت، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک وہ شخص ہے جو اوندے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ ہے صراط مستقیم پر سیدھا چل رہا ہے، اس کی منزل معین ہے، مجھے وہاں جانا ہے. وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھ رہا ہے اور اس پر چل رہا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میں اس کی طرف جو بلا رہا ہوں لوگوں کو، تو یہ اندھیرے میں ٹامک توئیاں نہیں مار رہا، میں علی وجہ البصیرت خود چل رہا ہوں اور علی وجہ البصیرت لوگوں کو بلا رہا ہوں، اور میں بھی اور میرے ساتھی بھی اس بصیرت کے ساتھ اس راستے کی طرف بلانے والے ہیں. تو ایک وہ شخص ہے کہ جس کو وہ بصیرت حاصل ہوئی، اس نے وہ بصیرت اور معرفت جو ہے پہلے حاصل کی، یہ اس کے عقل، اس کے وجدان، اس کے شعور، اس کی قوت فکریہ، یہ اس کا امتحان تھا، اس میں کامیاب ہونا. اور پھر یہ کہ اس راستے پر چلنا بالفعل، چاہے مصیبتیں آئیں، چاہے تکالیف آئیں، چاہے امتحانات اور ابتلاؤں سے گزرنا پڑے، ان سب کے باوجود جو ہے ہمت پس نہ ہو، آدمی چلتا رہے. معلوم ہوا کہ واقعتاً اس میں کچھ ہے، یہ انسان ہے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے مولانا روم کا، کہ ایک شخص کو دیکھا کہ دن کے اجالے میں وہ ایک چراغ ہاتھ میں لے کر شہر کی فصیل کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کیوں یہ دن کے وقت، انہوں نے کہا انسان امارزو، ایک انسان کی تلاش ہے، کہیں مجھے کوئی انسان مل جائے. وہ انسان جو ہے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، انسان ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے. نسل آدم میں پیدا ہو گئے، دو ٹانگوں والے حیوان ہیں، زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہے حیوانی سطح پر، تو یہ انسان تو نہیں ہے. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. وہ جو کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس لیے کہ فرشتے کو ریزسٹنس کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی پیٹ نہیں لگا ہوا، اس کے ساتھ کوئی شہوت نہیں ہے، شر کا کوئی دائیہ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، لہذا خیر محض ہے، خیر کے راستے پر چل رہا ہے. اور یہاں وہ 100 چیزیں ہیں کہ جو اس کے ساتھ لگا دی گئی ہیں، ان کے خلاف جب تک وہ جد و جہد نہیں کرے گا وہ انسان کیسے بنے گا. تو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو انسان در حقیقت وہ ہے، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وہ انسان کے جو سیدھا چل رہا ہو، سیدھے راستے پر کھڑا ہوا چل رہا ہے، وہ اوندے منہ پیٹ کے بل گھسٹ نہیں رہا. یہ ہے وہ فلسفہ کہ زندگی جو ہے برائے زندگی نہیں ہے، زندگی ایک سفر ہے. اسی لیے حضور نے بڑے پیارے انداز میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے دونوں مونوں پر، دونوں شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پھر فرمایا آپ نے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اس دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم اجنبی ہو یا راہ گزر، راہ چلنے والے مسافر. بس اس سے زائد دلچسپی اس دنیا کے ساتھ معلوم ہوا کہ پھر تو اس کو اپنی اصل منزل سمجھ لیا ہے، اصل ٹھکانہ سمجھا ہے، حالانکہ اصل میں یہ راہ گزر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہی ہے وہ دوسرا شعر علامہ اقبال کا کہ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ فلسفہ امتحان کا جو ہے یہ بہت بنیادی ہے ہمارے دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے، اول تو یہ کہ زندگی بہت طویل ہے، یہ زندگی اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس زندگی کی غرض و غایت امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے. اس میں ایک بات کی احتیاط رکھیے، ایک امتحان ہے جو ہم لیتے ہیں، اس امتحان میں ممتحن جو ہے وہ لا علم ہوتا ہے، جب تک کہ جو امتحان دینے والا ہے وہ کچھ کر کے نہ دکھا دے کہ میں کیا ہوں. اللہ تعالیٰ کا امتحان اس نوعیت پہ نہیں ہے. کوئی بھی چیز جب ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں اللہ کی ذات پر، تو اس کو ان تصورات سے مجرد کرنا پڑے گا کہ جن تصورات کے ساتھ وہ لفظ ہم اپنے لیے بولتے ہیں. مثلا یہ کہ بصارت ہے، لیکن ہم کہیں گے اللہ کے کوئی آنکھ نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، سماعت ہے، سمیع ہے، لیکن وہ ان کانوں سے نہیں سنتا. اسی طریقے سے جو بھی لفظ آپ کو لائیں گے، کسی شے کا اطلاق کریں گے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن کرنی پڑے گی، اس لیے کہ الفاظ مشترک ہے جو مخلوق اور خالق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن خالق کے لیے آئیں گے تو ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہوگا، مخلوق کے لیے آئیں گے تو ان میں وہ محدودیت ہوگی. تو اسی طریقے پر اللہ کے امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے پتا نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن ثابت کرو، نکالو باہر اپنی اس پروف یور ورک، اللہ کے علم میں تو ہے، اللہ جانتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر جہاں لے یا علما آتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ جاننے کا جہاں تک تعلق ہے اللہ کو معلوم ہے کون کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، اس میں کیا امکانات مزمر ہیں. الا یعلم من خلق، جو وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا، اس نے بنایا، اس نے وہ جانتا ہے میں نے اس میں کیا رکھا ہے. گھڑی سات سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اس میں کون کون سے پرزے ہیں، کہاں کہاں ٹکے ہوئے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی جو ہے وہ اس کے علم میں ہے، اس نے بنائی ہے گھڑی. اسی طرح انسان کے اندر کیا کچھ ہے، وہ جو اس کا اصل خالق ہے، اس سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے. تو جاننا نہیں ہے بلکہ یہ کہ ظاہر ہو، وہ کھل کر سامنے آئے. اس کے لیے وہ جو ایکسیم ہے عدالت کا، جسٹس کی ڈسپنسیشن کا، کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن، کہ وہ جو عدل ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے کہ یہ ہے، یہ حقیقت ہے. ورنہ ذاتی علم کی بنا پر جج جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. وہ ذاتی علم تو بلکہ اگر کوئی ہے تو اکثر و بیشتر وہ جج اس کیس کو اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور اس کو لے جاتا ہے تاکہ وہاں اگر اسے پیش ہونا ہو تو بطور گواہ وہ پیش ہو. تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں تمہیں موقع فراہم کیا ہے، ثابت کرو، پروو یور ورک، دکھاؤ تمہارے اندر کیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور وہ ہے غالب، زبردست اور بخشنے والا. یہ دو اللہ کے اسماء جو یہاں پر آئے ہیں ان میں بھی گہرا معنوی ربط ہے. امتحان میں ظاہر بات ہے وہ بڑا پیارا، غالباً حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، حدیث نبوی ہے، غالباً کہہ رہا ہوں، مجھے صحیح اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ عام مقولہ ہے یا حدیث ہے. ان دل امتحان یکرم المرء او یوہان، امتحان کے نتیجے دو ہی نکلیں گے، یا انسان کی عزت ہوگی، اعزاز ہوگا، کامیاب ہو گیا، اور یا اہانت ہوگی، توہین ہوگی، تذلیل ہوگی، ذلت اور رسوائی ہوگی، دو ہی طریقے. اب اگر کوئی شخص جب امتحان کے اندر وہ آیا ہے، آپ کو معلوم ہے بڑے سے بڑے لیاقت والے بھی امتحان میں جب بیٹھے ہوتے تو دل اڑا ہوتا ہے، کیا معلوم کیا بات پوچھ لی جائے، کیا آ جائے، میں نے جو کچھ تیاری کی ہے اس میں سے آئے نہ آئے. بڑے سے بڑے ذہین اور فتین جو ہے امتحان دیتے ہوئے جو ہے وہ دل کی وہ کیفیت ہے، اس کو یہاں بیان فرمایا. هو العزیز الغفور، وہ زبردست ہے، اختیار اس کا مطلق ہے، لیکن وہ غفور بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے. امتحان کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بس وہ اندھی ناپ تول ہی کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، اس کی شان کریمی، اس کی شان غفاری جو ہے اس کا بھی ظہور ہوگا. یہ ہے اس ہمت کو بندھانے والی بات کہ جب انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ میں امتحان میں ہوں اور اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، تو جو خوف کا غلبہ ہوتا ہے، جو ایک طرح سے مایوسی کی سی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے تو نظر آتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو اس کی ہمت کو بندھانے والی چیز یہی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست ہے. اب زبردست کا بھی ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جس کو سزا دینا چاہے سزا دے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، لیکن اسی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جس کو بخشنا چاہے بخش لے گا، اس کے آگے کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں کہ آپ اس کو کیوں بخش لے رہے، اس کا اختیار مطلق ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ عزیز بھی ہے زبردست مختار مطلق، اور غفور ہے بخشنے والا. الذي خلق سبع سماوات طباقا، وہ کہ جس نے تخلیق فرمائے سات آسمان. طباقا کے معنی میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ طبق کی جمع ہے طباق، جیسے جبل کی جمع ہے جبال، اور ایک یہ کہ طبقہ طبقتن کی جمع ہے یہ طباق. طبقتن کی جمع طباق آئے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ طبقات ہیں، کچھ سات آسمان سات مختلف طبقات ہیں اس کائنات کے، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور طباقہ طبق پر آئے تو پھر اس کے معنی ہوں گے تہ بر تہ، جیسے کہ ایک پلیٹ پر دوسری پلیٹ اور تیسری پلیٹ، جیسے طبق جو ہے وہ جمع کر دیے جاتے ہیں، تو اس معنی میں یہ تہ بر تہ. بہرحال یہ بات جان لیجئے کہ آسمانوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ابھی ہمارے لیے متشابہات میں داخل ہے. اس کی اثر حقیقت کیا ہے ہم تاحال نہیں جان سکتے، ہماری سائنس جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچے گی، آگے بڑھ رہی ہے، حقیقتیں منکشف ہوں گی، اور یقیناً جب وہ بات سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ قرآن کا بیان ہی سب سے زیادہ مطابق واقعہ ہے، لیکن تاحال ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے. یونیورس کا جو کانسیپٹ ہے اور یہ گیلیکسیز کا کانسیپٹ ہے اور اس کے فاصلوں کا جو تصور آ رہا ہے، جن کے ذکر ہی سے الفاظ پڑھ کے آدمی کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اب، لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا علم ابھی بہت محدود ہے. ابھی تو یہ بلیک ہول کا کانسیپٹ آ رہا ہے، اس کا ایک بالکل نئی بات سامنے آ رہی ہے، تو یہ مختلف تصورات ابھی آگے بڑھ رہے ہیں اس کاسموس کے بارے میں. ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید جسے آسمان کہتا ہے اور سات آسمان، ان کی اصل حقیقت کیا ہے. اس نے پیدا فرمائے سات آسمان تہ بر تہ اوپر تلے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی فرق. تفاوت کس معنی میں ہے؟ یہ سرسری طور پر انسان پڑھ جائے تو تفاوت کو عیب کے معنی میں لے کر، ایک سرسری سا مفہوم لے کر انسان آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن تفاوت کے معنی عیب نہیں ہے، تفاوت کے معنی تو فرق ہے. تم نہیں پاؤ گے اللہ کی اس تخلیق میں کوئی بھی فرق، اس کے معنی کیا ہوئے؟ مجھے جو اس کی بہترین توجیہ معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالی نے ہر چیز پر اپنی انتہائی سنائی کا اظہار کیا ہے. اس اعتبار سے ہمارے جو معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے دلچسپی ہے اس کو بہت خوبی سے کیا، کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے اس کو ایسے ہی، جس کو راند کاٹنا ہماری کولوکیل لینگویج، اس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں کی کا یہ محاورہ ہے، تو جیسے بھی ہو آدمی کام کرے اور فارغ ہو، اس میں کسی حسن و خوبی کو وہ ملحوظ نہ رکھے. قرآن مجید میں اس آیت کا یہ مسنہ جو ہے وہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، جو شے اس نے بنائی ہے نہایت حسین بنائی ہے، نہایت اعلی بنا. الذی احسن کل شیء خلقہ، جو شے بنائی ہے کوئی شے بھی اس نے ایسے ہی سرسری طور پر یوں ہی بے توجہی سے نہیں بنائی ہے، ہر شے کی تخلیق میں اس کی صنائی اس کی قدرت کا کمال جو ہے وہ جھلک رہا ہے. یہ ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. ویسے یہ کہ خلق کے درجے ہیں مدارج ہیں یہ دوسری بات ہے، لیکن جس شے کو ہم اپنی جگہ سمجھ بیٹھتے کم اہم، بعد میں معلوم ہوتا اصل اہم شے وہی تھی. یہ تو ہمارے تصورات تو بدلتے رہتے ہیں، ہمارا علم جو ہے اس کا سورا کورا تبدیل ہوتا رہتا ہے، کسی چیز کو ہم نے سمجھا بیکار ہے، بعد میں معلوم ہوا اصل شے ہی وہ تھی. وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک زمانے میں جب چائے گئی ہے شروع شروع میں انگلستان میں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کو ابال کے پانی پھینک دیتے تھے پتی کھاتے تھے، تو یہ بھی ایک تصور تھا ان کا. لیکن یہ کہ اب یہ بعد میں انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ اصل شے تو وہ تھی جو ہم نے پھینک دی، وہ پینے کی شے وہ تھی. تو ہم نہیں جانتے، ہمارا یہ علم جو ہے یہ نہ معلوم اس کے کتنے اس کے جو ہے سورہ کبرا بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ تخلیق خداوندی میں کوئی شے کم نہیں ہے، ہر شے میں اس کی سنائی کا، اس کی قدرت کا کمال جو ہے وہ جھلک رہا ہے. یہ ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. یہ دوسرا رخ ہے. اب ذرا لوٹاؤ نگاہ کو، کہیں تمہیں کوئی دراڑ، کوئی تریٹ، کوئی رخنا، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ شگاف یا رخنا یا دراڑ سے مراد کیا ہے؟ کہ کہیں کوئی چیز کے جو معیار سے کم تر نظر آ رہی ہے، کہیں تمہیں محسوس ہو کہ یہاں ذرا نقص ہے، یہاں کوئی عیب ہے. تصویر ہے اس میں، کوئی شخص جو ہے تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ذرا ٹھیک نہیں رہا، یہاں یہ رنگ نہ ہوتا، یہ ہوتا تو وہ بہتر ہوتا. لیکن یہ کہ اللہ کی، اب وہ اللہ تعالی کے جو نام ہے جو سورہ حشر کے آخر میں آئے ہیں تین آیات میں، اور سب سے بڑا گلدستہ اللہ کے ناموں کا قرآن مجید میں وہی ہے. تقریباً 16 اللہ کے نام جو ہے وہ تین آیات میں جمع ہیں، اور کہیں قرآن میں آپ کو اتنا بڑا گلدستہ نہیں ملے گا. اس میں ہی وہ ہے الخالق البارئ المصور، وہی ڈیزائنر ہے اس کا، وہی ہے کہ جو اس شے کو ایک ڈیزائن انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، پھر وہی ہے جو اسے ظاہر کر کے عالم واقعہ کے اندر، ایک آرکیٹیکٹ کے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے، اور پھر وہ عالم واقعہ میں اس عمارت کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ باری ہے، اور مصور اس کی تصویر بھی اسی نے کھینچی ہے، اس کے آرکیٹیکچرل ٹچز جو ہے وہ اسی کے دیے ہوئے ہیں، اس میں یہ آخری جو ہے اس کی نوک پلک جو درست کی ہے وہ بھی اسی نے کی ہے. تو اس کی مصوری میں کہیں کوئی عیب نظر آتا؟ کہیں کوئی خامی ہے؟ هل ترى من ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں پاؤ گے اللہ کی، رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی فرق؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر ذرا نگاہ کو دوڑاؤ، کہیں تمہیں کوئی شگاف، کہیں کوئی رخنا، کہیں کوئی کسی اعتبار سے عیب نظر آتا ہے؟ اس فطور کو سمجھ لیجئے فے تو اور را، بلکہ فا تو را، یہ مادہ آتا ہے کسی شے کو توڑنے کے لیے. اسی سے لفظ افطار بنا ہے، روزہ اب ختم ہو گیا. اسی سے فطور جو ہے کہتے ہیں صبح کے ناشتے کو. انگریزی میں بریک فاسٹ کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سنس کو، کہ وہ رات کا فاقہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے جب آدمی کچھ کھاتا ہے، اسی لیے فطور کہتے ہیں صبح کے ناشتے کو. تو یہ بھی کوئی دراڑ، کوئی رخنا کہیں نظر آ رہا ہے اللہ کی تخلیق میں؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، پھر دوہراؤ، بار بار نگاہیں اپنی دوڑاؤ، ہر طرف پوری طرح جائزہ لے لو. اب یہ آ رہا ہے دعویٰ، فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير، تمہاری نگاہ تھک ہار کر نامراد ہو کر لوٹ آئے گی، اور تمہیں کہیں کوئی اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی رکھنا. بڑا محکم نظام ہے یہ. تو ذرا آپ انہیں ایسٹرونومی والوں سے پوچھئے کہ یہ نظام کتنا محکم ہے. اور یہ تو ہے وہ میکرو کازم، بڑا بڑے پیمانے پر، اور ایک وہ مائکرو کا جو نظام ہے، اس میں ایٹم کے نظام کو دیکھیے کہ کتنا مستحکم، کتنا مضبوط ہے. اس سے لے کر وہاں تک یہ نظام بڑا مستحکم ہے، کہیں کوئی رکھنا نہیں، کہیں کوئی خلا نہیں، کہیں کوئی عیب نہیں، کہیں کوئی نقص نہیں. اب اس سب کا ذکر کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ یہ تخلیق اگر بے عیب ہے تو اصل میں بے عیب کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اصل میں اس کی قدرت ہے جو کامل ہے، اصل میں اس کی حکمت ہے جو کامل ہے، اصل میں اس کا علم ہے کہ جو کامل ہے. اس لیے کہ یہ کائنات تو در حقیقت صفات باری تعالیٰ کا ایک عکس ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں، یہ اسماء و صفات کے ازلال ہیں، یہ سائے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے. اس کائنات جو ہے اس کی اصل حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سب سے قریب والے آسمان کو، یہ السماء الدنیا جو ہے یہ صفت موصوف ہے، مرکب توصیفی. دنیا جو ہے یہ ادنا کا مؤنث ہے، سما چونکہ مؤنث ہے، صفت اس کی جو ہے وہ مؤنث آئے گی. ادنا جو انتہائی قریب ہو اس سے مؤنث دنیا. ہم دنیا کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو، یہ حیات دنیاوی، حیات الدنیا، قریب کی زندگی، اور وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دور کی زندگی ہے. اس اعتبار سے ہم اسے حیات الدنیا کہتے ہیں. السماء الدنیا، اگر یہ سات آسمان اوپر تلے ہیں تو جو ہم سے قریب ترین آسمان ہے وہ السماء الدنیا، قریب ترین آسمان. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کر دیا ہے اس تمہارے سے جو قریب ترین ہے آسمان، اس کو چراغوں کے ساتھ، روشن چراغ یہ ستارے. اب اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ تصور جو کسی زمانے میں ہو سکتا تھا کہ جیسے کوئی چادر ہے اور اس میں کوئی ستارے ٹانک دیے گئے ہوں، سلما ستارہ جو کہلاتا ہے، اس طرح کا تصور کسی نے رکھا تو وہ بھی ایک دور میں. اگر اس دور کی علمی سطح یہی تھی لیکن اس کا یہ یقین تھا کہ یہ سب کچھ بنایا اللہ نے ہے تو توحید اس کی کامل تھی. باقی یہ کہ علم کے اندر جو علم ہے مادی سطح کا علم، اس میں کمی تھی. آج ہم اس سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. آج ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے اس کی تصویر اپنے الفاظ میں دے رہا ہے کہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو ہمارا آسمان ہے، یہ نیلی چھتری، نیلی چھت جو ہے، اس پر جیسے سلما ستارہ اس سے ٹانگ دیے گئے ہوں، ایسے ہی یہ چراغ جو ہے وہ روشن کر دیے گئے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو بنا دیا ہے سنسار کرنے کا ذریعہ، پتھراؤ کا ذریعہ شیاطین کے لیے. یہ شیاطین کون ہے؟ شیاطین جن. یہ ذہن میں رکھیے. اب یہ پھر حکمت قرآنی کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ صاحب ارادہ، صاحب شعور تین تخلیق ہے اللہ کی. اس میں بلند ترین سطح پر فرشتے جن کا مادہ تخلیق ہے نور، اس سے کم تر سطح پر جنات جن کا مادہ تخلیق ہے نار، آگ. سب سے نیچے انسان جن کا مادہ تخلیق ہے خاک، خاک سب سے نیچے ہے. اسی لیے جن جو جنوں میں سے ہے ابلیس، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، میں سجدہ کیسے کروں اسے؟ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو پیدا کیا خاک سے، تو میں اسے سجدہ کروں تو کیسے کروں؟ یہ گھٹیا مخلوق ہے. اس میں بس ایڈ کر لیجئے کہ یہ اس نے انسان کی اس ظاہری شخصیت کو دیکھا. انسان کی باطنی حقیقت وہ روح ربانی ہے، وہ نورانی ہے، نوری الاصل ہے، اور وہ اپنی خلقت میں فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور برتر ہے. وہ اسے نظر نہیں آیا. بہرحال یہ تین جو تخلیق ہے اللہ کی، ان میں درمیانی مخلوق ہے یہ جنات. ان میں اللہ کے نیک بھی جن ہے اور وہ بھی ہے کہ جن میں شیطنت ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے. جیسے انسانوں میں نیک بھی ہے اور سرکش بھی ہے، باغی بھی ہے. فرعون اور نمرود بھی انسانوں میں سے تھے، اور داؤد اور سلیمان اور ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی انسانوں میں سے تھے. تو فرشتوں، جنوں میں سے جو شیاطین ہیں، وہ انسانوں پر کچھ اپنا روب گانٹنے کے لیے ذرا اوپر کے عالم بالا کی طرف جا کر اور وہاں سے کچھ خبریں جو ہیں سن گن ان کی لیتے ہیں، اور یہ کاہن قسم کے لوگ جو دنیا میں رہے ہیں انہیں القاء کرتے ہیں. وہ خبریں کیا ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو بھی ایونٹس ہیں، کمنگ ایونٹس، ان کے احکام ملائے اعلیٰ میں حوالے کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہو چکا. اب وہ حکم ہے کہ جو آ رہا ہے اس عالم ارضی کی طرف، اور وہ فرشتے اس کو لے کر آ رہے ہیں. درمیان میں کہیں انہوں نے اس کی کوئی خبر جو ہے اور کوئی سنگن حاصل کر لی، اور پھر آ کر اپنے وہ جو موکل ہوتے ہیں ان کو القاء کیا، انہوں نے پیشین گوئی کر کے اور اپنی دکان جو ہے وہ چمکا لی. یہ دنیا میں دھندا ہوتا رہا ہے، اور یہ ہوا ہے ان شیاطین جن کے ذریعے سے اپنی یہ کام ہوتا ہے. یہ جس کو علوم سفلیہ کہتے ہیں، اور جس میں لوگ تسخیر کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے کچھ کام لے لیتے ہیں، عامل اور معمول کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اوکلٹ سائنسز کا جتنا بھی یہ دائرہ ہے، یہ سب در حقیقت متعلق ہے ان شیاطین جن سے. ان کے بارے میں فرمایا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے کسی شخص کی پروموشن یا کسی اور بارے میں کوئی فیصلہ اسلام آباد میں ہو جائے. ابھی وہاں سے آرڈر کو پہنچنے میں چند دن لگیں گے، لیکن جس ٹینوں نے وہ ٹائپ کیا ہے وہ اگر ٹیلی فون کر دے تو بات پہنچ گئی، اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنی روب جو ہے وہ گانٹ سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، اور وہ خبر اس نے دے دی، اس لیے کہ وہ آرڈر ایشو ہو چکا ہے اور وہ کسی ذریعے سے وہ بیچ میں سے لیک کر گیا. یہی معاملہ ہے اس عالمی جو سلطنت ہے اس کائنات کی، وہ ملائے اعلی اللہ تعالی کے جو قریب ترین مقربین بارگاہ فرشتے ہیں، احکام خداوندی پہلے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ان کی تنفیذ کے لیے جو سطح کے مختلف سطحوں کے جو ملائکہ ہیں ان کو وہ دیے جاتے ہیں، وہ زمین تک وہ حکم پہنچتا ہے، درمیان میں سے یہ ادھر ادھر سے کوئی سنگن لیتے ہیں اور یہ اس طریقے سے کہانت کا یہ کاروبار چلتا ہے. اور قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ ان جنات کو پھر وہ جو شہاب جنہیں ہم کہتے ہیں شہاب ثاقب، یہ در حقیقت ان جنات کے لیے ادھر سے وہ ان کو مارنے کے لیے، کھدیڑنے کے لیے، دوڑانے کے لیے، سزا دینے کے لیے، سنسار کرنے کے لیے یہ نظام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. اب اس میں اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو جدید دور کی عقلیت جو ہے اس کو اتنی اچھی نہیں لگیں گی یا ان کے ذہنی سانچوں کے اندر وہ پورے طور سے فٹ نہیں ہوں گی، لیکن یہ چیزیں بھی اتنی متواتر ہیں، پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اور پیشن گوئیوں میں کچھ سچی بھی نکل آتی، آخر کیا وجہ کیسے ہوئی؟ اسی طریقے سے خواب کا معاملہ، جو سچے خواب کا کیسے آتے ہیں؟ وہ ملائکہ کے عالم ملائک جو ارواح ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے انسان کا، وہ سچے خواب دیکھنے والے جو ہے ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہونے والے واقعات ہیں ان کی کوئی تصویر جو ہے وہ دیکھ لی ہے اپنے اس خواب کی شکل میں، اور وہ واقعات بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا. کہاں سے انہیں یہ خبر آ گئی؟ حضور کے بارے میں صراحت ہے کہ اول ما بودے یا دہی من الوحی، پہلی چیز جو وحی جس سے کہ شروع ہوئی ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رویائے صادقہ، وہ خواب تھے کہ جو حضور دیکھتے تھے، اور چند دنوں کے بعد وہ واقعات اسی طرح ظہور پذیر ہو جاتے تھے جیسے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا. بالکل کفلق صبح، جیسے صبح نمودار ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ واقعات جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ سامنے آ جاتے تھے. معلوم ہوا کہ روح محمدی کا ایک رابطہ جو ہے عالم ارواح کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ یہ قائم ہو گیا. یہ گویا کہ ایک پہلی علامت تھی اس پورے رابطے کے قائم ہونے کی کہ جس کی تکمیلی شکل جو ہے وہ وحی نبوت ہے. تو یہ ہے وہ شیاطین جن جن کے لیے ان سیاروں کے اندر کہیں اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے. اب یہ میٹیورائٹس جو ہیں زمین پر بھی آتے ہیں فضا کے اندر، ان کی بڑی تیز بمبارڈمنٹ ہر وقت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اس کے اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے یقیناً جو قرآن بتا رہا ہے، رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذابا عذاب السعیر، اور ان کے لیے ہم نے اس وقت تو یہ بندوبست ہے کہ یہ ادھر ادھر سے خبر نہ لینے. اور خاص طور پر یہ نوٹ کیجئے، اسی سلسلے میں اسی پارے میں سورہ جن آئے گی، جنات کا ذکر ہے وہاں، ان کی گفتگو کا ذکر ہے کہ ہم بیٹھا کرتے تھے، وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے، گھات میں بیٹھتے تھے کچھ سننے کے لیے، کچھ خبریں لینے کے لیے، سانگن لینے کے لیے، لیکن اب اگر کسی نے ادھر کا رخ کیا، جَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی نبی پر وحی کے نزول کا دور آتا تھا تو خاص اہتمام کر لیا جاتا تھا کہ اس وحی کے اندر کوئی گڑبڑ یہ نہ کر دے. یہ جو شیاطین جن ہے حفاظت کا پورا اہتمام ہو جاتا تھا. بولے حرسن شدیدن و شہبہ، اب تو آسمان جو ہے اس میں بڑے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں اور بہت نظام جو ہے حفاظت کا، سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے یہ اپنے ٹاپ پر پہنچا ہوا ہے. جہاں ہم پہلے جا کر کچھ سنگن کر لیا کرتے تھے اب اس کا کوئی امکان نہیں. معلوم ہوا کہ وحی کے نزول کا یہ دور ہے اور وہی وحی ہے جو محمد پر نازل ہوئی ہے اور ہم اسے سن کر آئے. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به، ہم نے وہ قرآن سنا ہے جو بہت ہی عجیب کلام ہے، جو ہدایت دے رہا ہے، جو رشد کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. پر بھی تو ہمارا ایمان بالغیب ہے، فرشتوں کے وجود پر بھی تو ہمارا ایمان بالغیب ہے. اسی طریقے سے جنات کا معاملہ ہے. سر سید احمد مرحوم سے جو ہمارے ہاں مغالطے شروع ہوئے اور ابھی تک ہمارے ہاں بعض جو قرآنی مفکرین ہیں ان کے ہاں وہ اس غلط فکر کے جو ہے اثرات ابھی تک چلے آ رہے ہیں. یہ در حقیقت اس دور کی جو ایک سائنٹیفک ریشنلزم جو آیا تھا، ایک سائنٹیفک عقلیت، یہ در حقیقت اس کا ظہور ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے مزید برآں، وہ دہکتی ہوئی آگ کا عذاب جو ہے وہ فراہم کیا ہوا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ، اور انسانوں میں سے بھی جو لوگ کفر کریں گے اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب انہیں گرایا جائے گا اس میں، جھونکا جائے گا جہنم میں، تو وہ اسے سنیں گے چنگھاڑتے ہوئے دہاڑتے ہوئے. شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز جبکہ وہ بہت تیز ہو بہت شرل ہو, یہ شہیق ہے. تو جب انہیں دھوکا جائے گا تو آواز, اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے کہ یہ جہنم کی اپنی آواز ہوگی یا جہنم میں جو پہلے دھوکے جا چکے ہیں ان کا وہ نالا و شیون اور ان کی چیخ پکار ہوگی. لیکن بہرحال جب کسی کو دھوکا جائے گا اس میں ڈالا جائے گا تو اس کو سنیں گے کہ دہاڑتی ہوئی ہے, تکاد و تمیز و من الغیظ, وہ بیز و غضب کے ساتھ پھٹ پڑنے کو. سمعوا لها شهيقا وهي تفور, اور وہ بڑے ہی جوش میں ہوگی اور تم دیکھو گے اسے کہ وہ قریب ہوگی کہ پھٹ پڑے اپنے غیظ و غضب سے. تمیز جو ہے امتیاز کہتے ہیں, ایک چیز کو دوسرے سے جدا کر دینا. تمیز باب تفاعل ہے, کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, پھٹ پڑنا, کہ وہ اپنے غیظ و غضب میں گویا کہ پھٹ پڑنے کو بیتاب ہے. فلما القی فیها فوج سالهم خزنتها, یہ ہے اصل بات جہنم کی وہ شکلیں. پھر میں نے عرض کیا کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں, ان کی اصل حقیقت جیسے کہ وہ ہے وہ یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ تو وہی ہے. وہی چل کر قرآن مجید میں سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے, ہر انسان کو مشاہدہ کرایا جائے گا چاہے وہ نیک ہو بد ہو کوئی بھی ہو. کلو ام منکم الا واردھا, تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ ایک مرتبہ اس پر سے گزارا جائے گا تاکہ نظر آ جائے کہ کس چیز سے اللہ نے بچایا. جنتیوں کو بھی اس کا مشاہدہ کرایا جائے گا تاکہ انہیں اللہ کے اس فضل و کرم کا احساس ہو کہ اللہ نے اس سے بچا کر ہمیں کہاں پہنچایا. تو اس وقت جو دیکھیں گے تو اصل حقیقت تو اسی وقت کھلے گی. باقی یہاں تو میں نے جیسا عرض کیا انہیں بھی ہم متشابہات میں شمار کریں گے. اصل سمجھنے کی بات یہ ہے جو آگے آ رہی ہے, کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتھا الم یاتکم نذیر, جب بھی کبھی ان میں کسی ایک گروہ کو دھوکا جائے گا اس جہنم میں تو جہنم کے جو داروغا ہیں وہ ان سے سوال کریں گے, کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ وہ انذار کا لفظ آ گیا. میں چاہتا تھا کہ یہاں تک وہ بات پہنچ جائے ہمارے درس کی, اس لیے کہ آج شروع میں نے کیا تھا اسی لفظ انذار سے. انذار سے ہی یہ صفت مشبہ ہے, نذیر خبردار کرنے والا. رسولوں کے لیے یہ لفظ بکثرت آیا ہے, الم یاتکم نذیر, کیوں یہ تم آخری سنجام بد تک تم کیوں پہنچے؟ یہ در حقیقت ایک حسرت کا انداز بھی ہے. وہ فرشتے کے جو معمور ہوں گے, آخر وہ فرشتے ہیں, وہ اس اعتبار سے کہ یہ کیوں اس انجام بد تک پہنچے, اور ایک یہ کہ ان پر اتمام حجت کے لیے بھی. اللہ ظالم نہیں ہے, وما انا بظلام للعبید, یہ تم اپنے کرتوتوں کے طفیل یہاں پہنچے ہو. تو یہ گویا کہ الم یاتکم نذیر بظاہر جو ہے یہ سوال ہے, لیکن اصل میں اس میں ایک اقرار تقریری, سوال تقریری, اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں کہ لازمن تمہارے پاس نذیر آئے. الم یاتکم نذیر, کیا نہیں آئے تمہارے پاس تو خبردار کرنے والے؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, بالکل آئے, جانا نذیر, آیا ہمارے پاس خبردار کرنے والا, ہمیں آگاہ کرنے والا, آج کے دن کی خبر دینے والا, ان حالات و واقعات سے پیشگی متنبع کرنے والا آیا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہماری یہ شامت کہ ہم نے انہیں جھٹلایا, ہم نے ان کی تکذیب کی, ہم نے یہ کہا کہ نہیں نادی کی ہے اللہ نے کوئی بھی چیز, تم جھوٹ کہہ رہے ہو, کوئی وحی نہیں, کوئی نبوت نہیں, کوئی رسالت نہیں. ہم نے قرآن کی تکذیب کی, ہم نے انجیل کی تکذیب کی, ہم نے تورات کی تکذیب کی, تمام صحیفوں کی تکذیب کی. ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر, اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نے خود ان کو کہا تم ہو گمراہی میں, تم آ گئے ہو کسی مغالطے میں, تمہیں کوئی دھوکہ لاحق ہو گیا ہے. آج کل بھی کہتے ہیں جدید جو ہمارے نفسیات کے ماہرین ہیں, یہ ہیلوسینیشنز کی قسم کی چیزیں تھیں. کچھ لوگوں کو خام کا ہیلوسینیشنز ہوتے تھے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے, کوئی وحی آ رہی ہے, حالانکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو وہی بات اس وقت لوگوں نے کہی تھی کہ تم کسی مغالطے میں ہو, تمہیں کوئی دھوکا لگا ہے, تمہیں خام خواہ کا کوئی مغالطہ لاحق ہو گیا ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم سننے والے ہوتے یا عقل سے کام لینے والے ہوتے تو ہم ہرگز نہ ہوتے جہنمیوں میں سے. یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے, اس پر انشاءاللہ ابھی اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.